दोष जी पाद सन 1421 हिजरी मुताबिक 26 जनवरी सन 2021। सूरह कहफ शरीफ आयत नंबर 50 से तिलावतुल तफसीर इंशाअल्लाह हो रहे हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إذ جاءهم
الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا ولا نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل
نہیں بالباطل لام کو اگر ذرا سا بھی ہیوی ساؤنڈ بنائیں گے تو غلط ہوگا. ہیوی ساؤنڈ لام کا پڑھائی جاتا ہے, صرف اللہ کا لام جو ہے وہ ہیوی ساؤنڈ سے پڑھا جاتا ہے بس. اور اس کے لیے جو اس کی کنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ لام ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو, اور اگر دیر ہوگا تو ہیوی ساؤنڈ نہیں ہوگا بلکہ اس کو سافٹ کرتے پڑیں گے. بالباطل
ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي عنها ونسي.
اس کا آپ کریں گے پڑھیں گے نسی
فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب ما بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق الله العظيم.
گزشتہ درس میں دو رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے دو مثالیں بیان فرمایا تھا. ایک مثال کس پر تھی کہ مشرکین مکہ یا کفار مکہ جو منافقین تھے جو اسلام کے خلاف ہمیشہ ریشہ دوانیاں کیا کرتے تھے اور اسلام کی صداقت و حقانیت سے ہمیشہ انکاری رہا کرتے تھے, ان کی مثال دی تھی دو دوستوں کی جن لوگوں نے باغ لگایا تھا. اس پر ایک کا جب باغ بہت پھلا تمہارے غرور کے اس نے اپنے مسلم دوست کو تنزیہ انداز میں باغ کو دکھلایا اور یہ کہا کہ دیکھ یہ میرا ہے. اس کے مسلم دوست نے سمجھایا تھا کہ دیکھ ایسی بات نہ بول, اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ تو کیسے کہہ رہا ہے کہ میرا ہے؟ اور پھر اس نے غرور سے یہ بھی کہا تھا کہ مرنے کے بعد پھر کہاں اٹھائے جائیں گے, اگر اٹھائے بھی گئے فرض کیا جائے تو میں تم سے اچھا رہوں گا. وہ اس نے طنز کیا. دوسرے نے ہر ممکن کوشش کی سمجھانے کی مگر اس کے دماغ میں بات جب نہیں کری تو پھر ہوا کیا کہ اللہ کی طرف سے رات کو اس کے کھیتی پر ایسا عذاب اترا کہ اس کی کھیتی تمام کی تمام تباہ ہو, اور جب صبح کو اپنی کھیتی میں بڑی خوشی کے ساتھ جا کر کے غرور کے ساتھ دیکھے تو کافی افسوس بن رہا تھا. دوسری مثال اس بات پر اللہ تعالی نے بیان فرمائی تھی کہ مشرکین مکہ جس بات کا انکار کر رہے تھے کہ موت کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے, اور جس منظر نامے میں حضرات اصحاب کہف کا واقعہ رونما ہوا کہ 300 سال یا مزید کچھ سونے کے بعد دوبارہ وہ اٹھائے گئے, ان کی زندگی سلامت تھی, ان کا بدن سلامت تھا, انہیں ان تمام ضرورتوں اور حاجتوں کی احتیاج ہوئی, کھانا پینا وغیرہ وغیرہ. 300 سال کے بعد وہ کھانا لینے جاتے تھے. اس منظرنامے میں ایک مثال قرآن دے دی, مردہ زمین میں جب بارش پہلی گرتی ہے اور اس کے بعد 2-4 دن کے بعد زمین جو بالکل چٹیل میدان بنی ہوئی تھی سب زمین سے بھر جائے, یہ بتاؤ کہ اس مردہ زمین کے کوپ سے یہ رنگ برنگی کوپلیں کس نے پھیلا کی؟ حضور رب کریم مردہ زمین کے دامن سے کئی مہینے کے چھپے ہوئے چھوٹے چھوٹے دانے جو ذرات کے برابر ہیں ان کو ایک بارش سے زندہ کر سکتا, زندگی دے سکتا ہے, تو بے شبہ وہی رب کریم موت کے بعد دوبارہ نہیں دے سکتا ہے. اس رکوع کی ابتدا اب پھر سمجھانے کا انداز ہے, ساری باتیں سمجھائی جا رہی ہیں اپنے کو, درس عبرت درس فوائد. یہاں ان کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے یاد کرایا جا رہا ہے کہ تم کیا ہو اور تم کر کیا رہے ہو. تم آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہو,
اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا
اور سارے فرشتوں کو, مفسرین فرماتے ہیں کہ حکم تو فرشتوں کا تھا, لیکن اس وقت عالم وجود میں جتنی چیزیں تھیں سب کو حکم دیا گیا تھا سجدہ کرنے کا. خطاب تو پھر فرشتوں سے تھا کہ یہ فرشتوں تم سجدہ کرو, لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ موجودات میں جتنی چیزیں تھیں سب کو حکم دیا گیا تم سب سجدہ کرو, اور سب نے سجدہ کیا, ورنہ ایک اعتراض یہاں پیدا ہوتا اگر اس کو نہ مانا جائے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو کام جس کے سپرد کیا گیا وہ کرنے کا ذمہ دار ہے, دوسرا کوئی ذمہ دار ہے؟ تو سجدے کا حکم تو فرشتوں کو تھا اور شیطان فرشتہ تھا نہیں, اگر وہ انکاری ہوا تو اس پر عذاب کا کیا مانا؟ اللہ کی بارگاہ سے اس کو رادے برگاہ بنانے کا کیا مانا ہے؟ فرشتے اگر سجدہ نہ کرتے تو دوسری بات, وہ اس حکم کے نہ عمل لانے کی صورت میں مورد الزام ٹھہرائے جاتے, ان کو مجرم گردانا جاتا, وہ گنہگار ہوتے. شیطان تو اس حکم میں داخل ہی نہیں تھا تو کیسے؟ سوال سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ اگر یہ نہ مانا جائے, اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ خطاب تو ملائکہ سے تھا, لیکن اللہ کی مخلوق میں اس وقت جتنی بھی چیزیں عالم وجود میں آ چکی تھیں وہ سب اس میں داخل تھی, چاہے وہ کیڑا ہو, مکوڑا ہو, چرند ہو, پرند ہو. انسان تو پیدا نہیں ہوا تھا, انسان پیدا نہیں, بلکہ ساری چیزیں جو موجودات میں تھی نا, ان سب کا حکم تھا کہ سب کے سب لوگ آدم کو سجدہ کرو. اب جب سب کو حکم تھا, اب اگر وہ کوئی شخص, وہ شیطان چونکہ اس زمرے سے نکلا, اس نے انکار کیا, تو مجرم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ سمجھا رہا ہے قرآن کہ مشرکین مکہ تم یہ دیکھو کہ تمہارا شیوا یہ نہیں ہے کہ تم اپنے جد کریم حضرت آدم علیہ السلام کی روش سے ہٹ کر کے اپنے دشمن کے راستے پہ چل پڑو. ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان. وہ سب سے پہلا باغی انسانیت ہے جس نے سب سے پہلے آدم سے بغاوت کی. تو تم دعویٰ تو کرتے ہو انسانیت کیا کہ ملت ابراہیم کے فالوور ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے, کیونکہ مشرکین مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے, یہود بھی مانتے تھے اور عیسائی بھی مانتے تھے, حضرت ابراہیم کے تعلق سے سب کا اتفاق تھا. جب تم یہ اس بات کی اقراری ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے متبع ہیں, ماننے والے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے, سب کے جد اعلیٰ سیدنا آدم علیہ السلام, تو تمہیں لازم ہے کہ اپنے اس سب سے بڑے دادا کی پیروی کرو, نہ کہ سب سے بڑے دادا کے سب سے بڑے دشمن کی پیروی کرو. اب تم سوچو, یہ تم جو اللہ کی وحدانیت اور اس کی بلوحیت کے خلاف یہ انگنت تصویریں اور مورتیاں جو بنا رکھی, مورتی جاننے سے کہتے ہیں مورتی, مٹی کی تصویریں, مٹی کی اسٹیچ, اس کو مورتی بولتے ہیں. جو تم نے بنا کے رکھا ہے تو یہ آدم کی خلق, آدم کی خصلت نہیں ہے, یہ شیطان کی خصلت ہے. اب ایک بحث یہاں ہے, قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور یاد کرو جو ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے بھی اس کے. کان من الجن ففسق عن امر ربی, قوم جن سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا, بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بنانے والا, وہ ہمارے دشمن ہے, وہ تمہارے دشمن ہے, ظالموں کو کیا ہی برا بدلہ ملا. وہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. دوسری جگہ آیت کریمہ میں آیا ہوا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین, اور ہے کہ وکان الشیطان للانسان عدوا فاتخذوه عدوا, شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے تو اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو, اس کو دوست نہ بناؤ. جنات فرشتے
نوری، ان کی تخلیق نور سے. جنات
ہاتھ سے پیدا کیا گیا ہے، شیطان ہاتھ سے پیدا کیا گیا ہے.
انسان کے اندر چار جوہر ہیں، آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، جس کو عناصر اربع کہتے ہیں. اور یہ چاروں جوہر جس کے اندر ہوتے ہیں، جو جوہر غالب آتا ہے اس سے اسی طرح کی حرکات ثابت ہوتی ہے. اگر مٹی غالب آئی تو بڑا بھدا مزاج آدمی ہوتا ہے، ہوا غالب آئی تو بڑا خرد ہوتا ہے، خرد جاتے ہیں، آگ غالب آئی تو غصہ تو ہوتا ہے اس کو، پانی غالب آئے تو ہمبل بڑا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں حقیقہ نے بیان فرمائی، سوریا نے بیان فرمائی. تو یہ چاروں سے مرتب ہے. جنات کے تعلق سے علماء کبار مفسرین نے بڑی عجیب انوکھی انوکھی باتیں بیان کی. دو چار باتیں آپ سن لیجیے. اول یہ کہ جنات کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، وہ ہزار ہزار سال تک جیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. جس طرح سے انسانوں میں بادشاہ فرقے سے زیادہ ہیں، جس طرح سے جنات میں بادشاہ فرقے سے زیادہ ہیں. جس طرح سے انسانوں میں عاشق رسول عاشق خدا ہوتے ہیں، اس طرح جنات میں بھی عاشق رسول عاشق خدا ہوتے ہیں. جس طرح سے انسانوں میں اولیاء کافر مرتد مشرک منافق سب ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، زانی ہوتے ہیں، اس طرح سے جنات میں بھی ہوتے ہیں. اور جس طرح سے انسانی نسل بڑھ رہی ہے، اس طرح سے جناتوں کی نسل بھی بڑھ رہی ہے. ان کی موت کے تعلق سے بعض علماء نے جو بات لکھی ہے وہ بڑی عجیب سی لکھا ہوا ہے کہ جب جنات کی موت قریب آتی ہے، جنات بھائی مانا شیطان، جب اس کی موت قریب آتی ہے تو اس کا بدن گھلنے لگتا ہے، اور گھلتے گھلتے وہ پرندے کی شکل میں ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے وہ اس طرح تہین ہو جاتا ہے، خبر جاتا ہے. موت آتی ہے. ان کی اتنی لمبی عمریں ہوتی ہیں کہ اللہ اکبر، ایک واقعہ سنیں جو بڑی سقاحت سے بیان کیا گیا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے اور اسماعیل دہلوی کے چچا ہیں، اسماعیل دہلوی کے چچا شاہ عبدالعزیز بہت عظیم الشان پائے کے ولی، اور ہمارے علماء نے تو ان کو مجدد لکھا ہے، مجدد محقق کیا. ان کا ایک واقعہ لکھا گیا ہے. ایک بار وہ بیٹھے اسے پڑھا رہے تھے، اتفاقیہ ایک سانپ نکلا ان کے کمرے میں، انہوں نے فرمایا کہ اس کو مار ڈالا، درندہ مکان پہنچا دے گا. زہریلا سانپ مار ڈالا گیا، مار کر کے باہر پھینک دیا. پچھواڑا بیک یارڈ بولتے ہیں جس کو، وہاں پچھواڑا کرتے ہیں، بیک یارڈ بولتے ہیں. رات کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سوئے ہوئے تھے، ان کی چارپائی فضا میں اڑی، اور لے کر کے گئے ایک لکوتک، بہت بڑا جنگل تھا، بڑی روشنی ہو رہی تھی، بڑا لمبا مجمع، ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور سب لوگ انتہائی سوگوار کھڑے تھے جیسے کوئی مسجد. ان کی آنکھ کھلی، ان کو جگایا گیا. اب یہ مسئلہ بڑا عجیب ہے، میں تو اپنے کمرے میں سویا تھا، میری چارپائی یہاں کہتے چلے آئی، یہ مجمع کیا ہے، یہ جنازہ کیا ہے، روشنی کیا ہے، بڑے سوگوار انداز میں. تو دو آدمی ڈسکس کر رہے تھے، اور اس میں جو قاضی وقت قاضی اسلام تھے، اس نے فیصلہ لیا کہ چونکہ یہ قاتل ہے، کون؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. اور اسلام میں جو قاتل ہو اس قتل کی سزا قصاص میں قتل ہی ہوتی ہے، لہذا ان کو قتل کر دیا جائے. ان کے معاملہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے پوچھا، بحیثیت مدعا علیہ کیا میں اپنے موقف کو پیش کر سکتا ہوں؟ بولے ہاں بالکل. کیا مجھے کس بنیاد پر قتل کی سزا دی جانے والی؟ بولے آپ نے شہزادے کو قتل کیا. بولے میں نے نہیں کیا. بولے یاد کیجیے آج آپ کے ساتھ کوئی واقعہ رونما بولے ہاں میرے کمرے میں سانپ نکلا تھا میں نے اس کو مار دیا. بولے آپ کو نہیں معلوم کہ شہزادہ جن تھا وہ جنات کا شہزادہ تھا یہ لاش اسی کے رکھی. آپ نے فرمایا آدمی شریف میں شروع کر دی وہیں پر قابض سے. آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر ہرگز قصاص کی سزا نافذ نہیں ہو سکتی اس لیے کہ قتل کی سزا اس وقت ہوتی جب یہ انسانی شکل میں ہوتے اور میں نے قتل کا حکم دیا ہوتا. اور اللہ کے رسول کا فرمان گرامی ہے کیا ہے اقتل المودی قبل الایذاء حکم قال. تکلیف پہنچانے والے جو اس قسم کے حشرات الارض ہوتے ہیں ان کو تکلیف پہنچانے سے پہلے مار ڈالو. بچھو ڈنک مارے اس سے پہلے اس کو مار ڈالو. تو قاضی نے کہا کہ یہ حدیث صحت پر نہیں پہنچی. بحث دیکھیں کتنی زبردست ہے. یہ حدیث صحت پر نہیں پہنچی ہے. اس کے راوی کے اندر اتصال باقی نہیں ہے. موضوع ہے حدیث. یہ آپ نے فرمایا ہرگز حدیث موضوع نہیں ہے, حدیث متصل ہے. حدیث شان حدیث سے بھائی سب نے حدیث کہ حدیث متصل ہے. اور اس کے بعد پھر راویوں کے نام بیان کرنا شروع کیا, ان سے انہوں نے روایت کیا, ان سے انہوں نے روایت کیا, سب نے اصول حدیث پہنچایا حضور تک. پھر کہتا ہے جناتوں کے قاضی کہتے ہیں کہ مزید آپ کے پاس کوئی استشہاد ہے تو ایک جنات اس میں تھے. انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ حدیث متصل ہے, مرفوع ہے, رسول کریم سے مروی ہے. جس بس میں اللہ کے رسول نے اس حدیث کو بیان کیا تھا اس بس میں خود موجود تھا. یہ واقعہ کب کا ہے؟ بہت مشکل سے 200 سال. بہت مشکل سے معلوم یہ ہوا کہ جناتوں کی عمر اتنی لمبی لمبی ہوگی. یہ ہے صورتحال. اجنا میں نیک بھی ہوتے ہیں, اپرار بھی ہوتے ہیں, گستاخ بھی ہوتے ہیں, بدماش بھی ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں. بعض حضرات کو جنات لگتے ہیں, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ عجیب کیفیات ہوتی ہے. گستاخ اور بدماش ہوتے ہیں. جو شریف جنات ہوگا نا وہ بدماشی بھی کرتا ہے. سرکار غوث پاک کا واقعہ یاد کرو. جو ایک شخص نے سرکار غوث پاک سے شکایت کی کہ میری بچی گھر سے غائب ہو گئی. فرمایا اچھا فلاں جگہ جا جنگل میں, وہاں پہ ایک دائرہ کھینچنا اور اس کے بعد چپ چاپ بیٹھنا, بہت ساری شکلیں گزریں گی, بڑی خوفناک قسم کی, ڈرنا نہیں, یہ دعا پڑھ لینا. اخیر میں جناتوں کا بادشاہ گزرے گا, اس کے بعد وہ تمہارے پاس آئے گا, تم اسے اپنی معاملات بیان کر دے. بہجت الاسرار شریف کے اندر اس کو سطح روایت سے بیان کیا گیا ہے. یہ گئے, دعا پڑھی, دائرہ کھینچے, بیٹھے رہے, عجیب خوفناک شکلیں گزرتی ہیں رات بھر, دل مضبوط تھا. صبح جب قریب ہوئی تو بادشاہ اجنا جناتوں کا بادشاہ وہ چلا. اس کے بعد جو اس نے دیکھا کوئی شخص بیٹھا ہو تو قریب آیا, بولے کیا بات ہے؟ کہا مجھے سرکار غوث پاک نے بھیجا ہے. بھیجا ہے کیا بات ہے؟ کہا میری بچی غائب ہو گئی. کہا اچھا ٹھہرو, سب لوگوں کو روکو. بولایا کس نے اس کی بچی کو اس کے گھر سے اٹھایا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میں نے اٹھایا ہے, چین کا جنات کا صاحب. لڑکی غائب ہوئی بغداد سے, جنات کہاں کا تھا؟ چین کا. آپ نے فرمایا کہ سرکار غوث پاک کے تصرف سے تم نے ان کی بچی کو اٹھا لیا ہے, قتل کر دو اس کو, گستاخ ہے, قتل کر. نے پوچھا آپ سرکار غوث پاک سے اتنے متاثر ہیں, کہا تم جاب کیا کرتے ہو؟ سرکار غوث پاک کا تو حال یہ ہے کہ جتنے اقصاب و اوتاد جتنے اولیاء ہیں وہ بھیک مانگتے ہیں ان کی, جب تک ان کی بارگاہ سے کچھ عطا نہیں ہوتا ہے, کچھ ملتا نہیں. تو اجنا اچھے بھی ہوتے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں. بہرحال سرے گفتگو یہ کہ کان من الجن ففسق, وہ جنات سے تھا, اس نے فسق کیا, اللہ کے نافرمان کی انکاری کی. تو افتتخذون ضرورت اولیاء, اے اہل مکہ, اے مشرکین و کفار, تو کیا تم اس کو, شیطان کو, اس کی ضروریت, اس کی اولاد کو دوست رکھتے ہو میرے علاوہ؟ یہ بتوں کی پرستش, یہ گندے افعال و اعمال, یہ طرح طرح کی بناوٹی عبادتیں, یہ کیا ہے سب؟ یہ سب شیطانوں کا کھیل ہے. میرا حکم دیا ہوا نہیں, اللہ فرماتا ہے.
وهم لكم عدو وتم لوگوں کا دشمن ہے. وبئس للظالمین بدلا, یاد کر لو کہ اگر تم نے اس سے دوستی کی تو پھر اللہ جل شانہ ظالموں کو بڑا برا بدلہ دیا کرتا ہے. بہت سخت آزمائش ہماری کو جتنا جانے بادشاہ تم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم, زمین آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا دیا تھا, نہ میں نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا تھا, نہ خود ان کے بناتے وقت, اور نہ میری شان کے گمراہ کرنے والوں کو بازو بناؤں. عابد بازو یعنی مددگار. یہ تم جو لاتے ہو, یہ عزا, یہ لات, یہ منات, یہ حبل, جو سارے بت کو تم لاتے ہو, تو کیا میں نے جب کائنات بنائی تھی, ان کو جب بنایا گیا تھا, تو کیا میں نے ان کو اپنے سامنے بیٹھایا تھا؟ تو اس کا نظر تمہارے پاس کہ تم ان کو پوچھتے ہو. میں نے جب کائنات بنائی تو کچھ بھی نہیں تھا, میں نے فرمایا کن ہو جا, فیکون فکان ہو گئی. بس اس کی شان یہی کہتا ہے کن فکان ہو جاتی. فلسفے کا ایک اصول ہے قدیم فلسفے کا کہ کسی بھی شے کے لیے مادہ کا ہونا ضروری ہے, جب تک مادہ نہیں ہوگا شے وجود میں آ نہیں سکتی, ہے نا. فلسفے کا اصول یہی ٹوٹ جاتا ہے کہ رب کریم نے جو کائنات بنائی تھی کوئی مادہ نہیں تھا, تو اس نے فرمایا کن ہو جا, فیکون ہو جاتی ہے. اب یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے, جب چاہتا جس چیز کا حکم دیتا ہو جاتی ہے. بس نہ مادے کی ضرورت ہے, نہ اس شے کے مشاہدے کی ضرورت ہے کہ جس سے خطاب کیا جائے. بڑے سارے بحثیں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. وما کنت متخذ مضلین عضدا, اور نہ میری شان کے گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست بناؤں گا. ہاں میرے وہ نیکوکار بندے کہ جو میری عبادات پہ ہمتن مصروف ہوتے ہیں, میرے امر پر عمل کرتے ہیں, میری نہی سے رکتے ہیں, وہ تو میرے دوست ہیں. کہ الائنا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, لیکن یہ بت یہ میرے دوست نہیں ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ یہ تمہارے دوست اور میرے دوست نہیں, تو میرے دشمن ہوئے. اور تم لوگوں کی دوستی کس سے ہے؟ میرے دشمنوں سے. میری دشمنی کرنے والا کتنے سخت‌ناک, خوفناک اور انتہائی زیادہ اذیت ناک عذاب میں مبتلا ہوگا, وہ تمہیں پتہ چل جائے گا. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا. اور جس دن فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جو تم گمان کیا کرتے تھے, تو انہیں پکاریں گے اور انہیں جواب نہ دیں گے, اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے. قیامت کے دن حدیث پاک میں بھی آیا ہوا ہے اس سلسلے میں, قیامت کے دن انہیں حکم دیا جائے گا کون مشرکوں کو کہ جن بتوں کو تم نے پوجا ہے, جن کے سامنے تم نے پیشانیاں جھکائی ہیں, آج ان کو بلاؤ جو تمہاری مدد کریں. وہاں تو صورت حال یہ ہوگی کہ خود ہی جہنم کا انجن بنے ہوں گے, وہ کیا کسی کی مدد کریں گے؟ کسی کی کیا مدد کریں گے؟ تو جب وہ نہیں مدد کر سکتے ہیں تو تم میری پناہ میں آؤ. میری پناہ سب سے مضبوط پناہ ہے. اس آیت کو بعض حضرات اولیاء کامل پر چسپا کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن فرمایا کہ پکارو میرے شریکوں کو, تم لوگ اولیاء کو شریک بنا دیتے ہو خدا کا, یہ بہت بڑا الزام ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. امت کا متفقہ وصول کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. کسی بھی ولی کو کوئی شخص شریک بنا ہی نہیں سکتا ہے. اگر کوئی بنایا تو بڑا بدبخت وہی ہے. اولیاء اللہ کے دوست ہیں, اس کے شریک نہیں ہیں. اس کے عظمت و برتری قدرت کے مظہر ضرور ہے کہ اولیاء کے اولیاء کاملین کے ہاتھوں سے جو کرامتیں صادر ہوتی ہیں درست, وہی اللہ کی قدرت کا مظہر ہوتی ہے. وہ لہذا اولیاء کاملین ہر چیز مرادی ہو سکتے ہیں. یہاں پہ وہ بہت مراد ہیں جن کو پوچھتے تھے اور جن کے سامنے اپنی فرمائشات پوری کیا کرتے تھے, جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ بت پرستی کیسے پھیلی تھی کہ شام سے ایک بت لا کر کے مدینہ مکہ مکرمہ کے چوراہے پہ نصب کر دیا گیا تھا. اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں ریگل ملت ابراہیمی کے ماننے والے تھے لوگ. سب سے پہلا وہی جس کو بعد میں چل کر کے حمل کا نام دیا گیا, اور جو کعبہ مکرمہ کے عین وسط ملا کر ان لوگوں نے پھر اس کو بارہ کر دیا. آپ جائز تو ہے, بالکل جائز ہے.
اولیاء سے جو فرمائش کی جاتی ہے اللہ کے فرمانے سے فرمائش کی جاتی ہے, اللہ نے کہا ہے تو اس سے فرمائش کرو. حدیث قدسی اس سلسلے میں ہے, بس حدیث قدسی جاننے سے کہتا ہے, حدیث قدسی کہتے ہیں
کہ جس کی سند بالاتصال رب کریم تک پہنچتی ہے, اور یہ روایت بڑی ہی مستحکم ہوتی ہے, ایک صراحت آیا ہوا ہے, ماں دالا عبدی تقرب الی بالنوافل, میرا بندہ مسلسل فرائض پر عمل کرنے کے بعد نوافل پر ہمیشہ ہمیشہ کرتا ہے تو میرا قریبی بندہ ہو جاتا ہے, اور اس کا قرب اس قدر میرے قریب ہو جاتا ہے وہ, کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فکل تو سماح الدی یسما ہوگی, یہ حدیث کے الفاظ ہوگا, وہ بکر الدی یقت ہوگی, فید الدی یقت شوبیہ, وہ لدی یم شیبیہ, وہ انسا المی لن نہ ہوں,
میرا ولی بندہ شریعت مبارکہ پر عمل کرتے, فرائض پر عمل کرتے, نوافل پر عمل کرتے, اتنا قریبی میرا ہو جاتا ہے کہ میں اس کا کام بن جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے, اس کا ہاتھ بجانا جسے پکڑتا ہے, اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جسے دیکھتا ہے, اس کا پیر بن جاتا ہوں جسے چلتا ہے, وہ انسانی لوڑتا, اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور اس کو دیتا ہوں. لوتیندا یہ درخت نون ثقیلہ کے ساتھ فیک جو غرب آیا ہوا ہے اس کی سختی بتلانے کے لیے ضرور اس کو دیتا ہوں, بھلے انسان ہی لوتیندا, اور جب وہی پناہ چاہتا ہے اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں. تو اولیاء کی بارگاہ میں اسی لیے جاتے ہیں کہ مظہر ذات خدا ہوتے ہیں, لیکن بتوں کے تعلق سے ہر جگہ یہ حکم آیا ہوا ہے کہ ان سے کبھی کوئی چیز نہیں, وہ خود ہی محتاج ہیں. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کے واقعے میں بھی بات یہ ہے, جب آپ نے اس سے کہا تھا کہ تم اس کی پوجا کر دیں, عجب سی بات ہے, اس مکھی کو اڑا سکتا ہے, تو کہا نہیں, تو کہا اسی بات ہے جو مکھی بھی اڑا سکے وہ تمہاری حاجت روائی کیسے کر سکتا ہے. اولیاء کے تعلق سے یہ امت کا اتفاقی مسئلہ ہے, اور یہ بات پائے ثبوت تک متحقق ہو چکی ہے, اولیاء اور بتوں کے درمیان کوئی نسبت ہے ہی نہیں, بت بے جان کی چیز, اور اولیاء کاملین کو اللہ کے صدقہ کرتا تھا, قبضہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور حیات ظاہر میں بھی اور موت کے بعد بھی ان کے سرکار ثابت ہوتے ہیں. اس سلسلے بہت ساری حدیثیں مضبوط ہیں, ان شاء اللہ آپ کو ضرور کریں گے. ہاں آپ سیدھا بنا دیں, ہاں چونکہ اب دیکھو ابھی پیار ہوا نا کہ وہ انسان نہیں رہو کہ اللہ, اگر وہ بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے میں ضرور دیتا ہوں, اب اس سے کہتے ہیں کہ حضور آپ ابھی کر دیجیے, ان کی زبان تو تعلیم ہو جائے گی, ہماری تو ناپاک زبان, گندی زبان, گنہگار زبان چل سکتی ہے. ہاں حیات اور زندگی کے تعلق سے اس میں دو مسئلہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ کیا روح کے نکل جانے کے بعد روح مر جاتی ہے کہ باقی رہتی ہے, ایک سوال. اس تعلق سے یہ بات متحقق ہے کہ روح کے اوپر کوئی زوال نہیں ہے, بدن فانی ہے روح باقی. دوسرا یہ بڑی پیاری بات جان کی بعض عارفین نے کہ ہماری باڈی جو ہے نا یہ گوشت چمڑا ہڈی روح اس کے اندر مقجد ہے, تو جب اس کے اندر مقجد ہے تو کیا ہے کہ وہ دور کی باتوں کو زیادہ ادراک نہیں کر سکتی, محسوس نہیں کر سکتی, اس لیے ایک لمٹ ہوتی ہے ہماری کہ ہم ایک لمٹ تک کی آواز کو سن سکتے ہیں, ایک لمٹ تک دیکھ سکتے ہیں, اس کے بعد. لیکن روح جب بدن سے نکل جاتی ہے نا تو اس کے ادراکات بڑھ جاتے ہیں, اس لیے کہ اب یہ بدن جو ہے جو پجڑا تھا نا وہ ٹوٹ گیا ہے, پرندہ آزاد ہو گیا ہے, اب اس کے لیے قریب اور دور کے کوئی بھی فاصلے باقی نہیں ہے, آپ جب ہزار میل کی دوری سے پکاریں وہی سے سنے گی, اور ایک قدم کی دوری سے پکار گئی. بالکل بعد موت بھی ان کی زندگی اللہ کا فرماتا ہے, اور اس سے تھوڑی پشاب ہوتا ہوا یاد ہے, اتنی واقعات ہیں آپ کو یاد ہوگا یا نہیں یاد ہوگا, جب غزوہ احد میں جو مزارات سے جو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے عمر شریف سے مبارکہ کی قبر مبارک پہلے کہا نہیں جانتے جو نالا پڑتا ہے مسلم اس میں شہدا کی خبر لگائی گئی. پھر کیا ہوا کہ بارش آئی سیلاب آیا تو ناشہائے مبارکہ کھل گئی اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ان کے بدن کا کفن تک میلا نہیں کیا. پھر لاش کو وہاں سے منتقل کر کے یہ کام لا کر کے بیچ میں ساری گائے ڈال دی گئی. اور یہ کامل کی نیچے نہیں کیفیت ان کی بھی روح اسی طرح سے آزاد ہوتی ہے اور اسی طرح سے ان کی مدد سے تعلیم ہوتی ہے. اسی لیے وہ تو چھوڑ دیجیے علماء کے تعلق سے فرمایا جائے کہ علماء جب مرتے ہیں تو ان کا بدن خراب نہیں ہوتا ہے, ان کی روح ہوتی ہے. کتنی اس کی شام ایک ولی کامل کا واقعہ ہے سبحان اللہ. ایک ولی کے بیٹے تھے ان کو دفن کیا گیا قبر کے اندر. وہ قبر میں دفن اتارنے کے بعد ان کے مالد مالد بھی عظیم الشان ولی کامل وہ قبر میں اتارے چہرہ کھول کے دیکھنا چاہے ان کے بہرحال بیٹے تھے اور بہت ولی کامل وہ بھی جو بیٹے انتقال کیے تھے کیا دیکھا کہ وہ آنکھ کھول کے مسکرا رہے تھے مر چکے تھے قبر میں اتار دیے گیا اور کیا دیکھا کہ والد صاحب نے چہرے سے کفن ہٹایا تو آنکھ کھول اس بات دیکھ کے مسکرا رہے کہنے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا نام لے کر کے بیٹے یہ عادتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں آنکھ بند کرو. بند کر لیا بیٹھا
تو ان مشرکین کو اس بات کی سزا دی جائے گی کہ جن بتوں کو تم نے پوجا ہے وہ کسی حیثیت کے مالک ہیں. جو اپنی مکھی نہ اڑا سکے وہ تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَبِثُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے اور اسے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے. کل تک تو انکار کرتے تھے کیا اس عذاب کو سے تم کو ڈرا رہے ہو اور کبھی کبھی تنزیہ کہتے تھے کہ جس عذاب کو تم بولنے والا عذاب ہے کہاں تک آیا نہیں. یہ مشرکین کہتے تھے ہر نبی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. مشرکین کہتے تھے اس عذاب سے تم ڈرا رہے ہو کہاں عذاب ہے تک نہیں آیا مذاق اڑاتے تھے. آپ جب اس عذاب کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ ابھی اس میں ڈالیں گے ابھی اس میں ڈالیں گے. حدیث پاک اس سلسلے میں آئی ہوئی ہے اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر کے دن جہنم کو لایا جائے گا اس کی 70,000 پاگے ہوں گی لگام میں فرشتے اس کو کھسیٹ کر کے لا رہے ہیں اور جہنم اس قدر جوش مار رہا ہوگا جس کا کوئی اہل محشر دیکھیں گے تھرا اٹھیں گے یا اللہ آج تو کوئی نہیں بچ سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر مجرمین دیکھیں گے تو ان کی روح اور بھی کم جائے گی. میں اسی میں ڈال رہا ہوں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل اور جہنم کھینچ کر کے لائے جہنم کی طرف چلائے جائیں گے لوگ اور مشرکین و مجرمین سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا کہ تم کو تبلیغ کرتا اس بات کو بتلاتا. کہیں گے ہاں قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ہاں آئے تھے رسول تبلیغ بھی کی تھی دعوت بھی دی تھی بلایا بھی تھا لیکن ہم کیا بتائیں ہماری گرما نصیبی بدقسمتی ہماری ہے کہ اس وقت رسول کی باتوں کو مانتا. اس کے بعد وہ جہنم جھپکے گا اہل محشر پر اہل محشر کے روک کے کھڑے ہو جائے گا ہاہکار مچی ہوگی. امام غزالی فرماتے ہیں پھر جانتے ہو کہ اس کو جوش کو کس سے ٹھنڈا کیا جائے گا سننے کے مقابلے جہنم کے اس خوفناک جوش کو کس سے ٹھنڈا کیا جائے گا. ایک پیالے میں کوئی چیز لائی جائے گی. رب کریم ارشاد فرمائے گئے فرشتے اس سے جہنم پر چھینٹے دو کوئی چیز تھوڑی سی چھوٹے سے پیالے میں لائی جائے گی فرشتہ ہاتھ ڈبو کر کے اس کو جہنم پر چھینٹا دے گا تو جہنم ایک بیگ اس کے شولے ٹھنڈے ہونے شروع ہو جائے گا. پوچھا جائے گا کیا ہے تو رب کریم فرمائے گا میرے ان بندوں کے آنسو ہیں یہ جو اپنے گناہ کرنے کے بعد ندامت سے روئے تھے مجھ سے معافی مانگی تھی گرائے تھے ان کے آنسو اس سے میں نے جہنم کو ٹھنڈا کیا. اللہ اکبر. امام غزالی فرماتے ہیں تو جہنمی دیکھنے کے بعد اب اس وقت سوچے گا, اور اس وقت پھر اس کے اقرار سے کچھ فائدہ نہیں. اسی لیے فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں اگر تم نے اسلام کی حقانیت رسول کا قطار و معیار دیکھنے کے بعد اب تم یہ کہے, مجرم سے کہا جائے گا نا, مجرم کہے گا کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتی واقعی, مجرم کہے گا کہ کاش آج میں اپنے بیوی بچے ماں باپ سب کو دے کر کے بھی اگر جہنم سے چھوٹ جاؤں تو مجھ کو چھٹکارا بھی جانا چاہیے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. دوسری جگہ فرمایا گیا ہے مگر اس کو چھٹکارا نہیں دیا جائے گا. مجرم کہے گا کہ رب کریم ہمیں ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دے, اب ہم تیرے احکام کی نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں تمہیں اگر دنیا میں بھیجوں تم پھر یہی کرو گے جو کر کے آئے, تو جہنمی دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد اب اس وقت اس کو یقین آئے گا کہ پیغمبران اعظم نے جو موت کے بعد اٹھائے جانے کا ذکر کیا تھا وہ حق ہے. اور وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ, اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح طرح بیان فرمائی, اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑا لی ہے. یہ آیت کریمہ دراصل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مقدس کے تعلق سے ان کے جو خیالات تھے, بار بار وہ یہی کہتے تھے کہ کبھی تو کہتے کہ یہ جادو ہے, اس کو جو پڑھتا ہے محمد کا بن جاتا ہے. کبھی کہتے ان ہذا الا ساتر الاولین, یہ تو پرانی کہانیاں ہیں. کاتب نے کہا تھا نا کہ وہ پرانی کہانیاں ہیں, ہم تو اس سے اچھی کہانیاں اسفند یار وغیرہ کی کہو ایران کے بادشاہوں کی لا کر کے لکھ کے دے دیں. کبھی کہتے تھے کہ یہ تو کوئی جنونی کلام لگتا ہے, کبھی کہتے تھے کہ شاعری ہے وغیرہ 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 وغیرہ. قرآن بار بار اس کی صفائی پیش کرتا ہوا ہے, اور اب قرآن اپنے اسلوب بیان کے لحاظ سے اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ جل شانہ مثلا بیان فرماتا ہے. ایک بار کا ذکر ہے, پہلے بارے میں آیتیں گزر چکی ہے, ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ, کہ اللہ جل شانہ بعوضہ مچھر کو بولتے ہیں. مچھر, بعض لوگوں نے مچھر کی تفسیر کی ہے, بعض لوگوں نے کہا کہ مچھر سے بھی چھوٹا ایک کیڑا ہوتا ہے مچھر سے. جب یہ آیت کریمہ اتری اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں بیان کی تو مشرکین کہنے لگے کہ لیجیے صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا ہے, اتنا بڑا خدا ایسی سی مثالیں بیان کرے گا؟ حقیقی مثالیں تو یہ آیت کریمہ اتری. تم کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ جل شانہ مثل بیان کرنے میں, واقعات کے سمجھانے میں بعوضہ کی مثل بیان کرنے سے بھی شرم نہیں فرماتا ہے. بعوضہ جو سب سے کم ترین چھوٹا سے چھوٹا, یعنی مچھر سے بھی چھوٹا ایک کیڑا ہوتا ہے, اس کی مثل بیان کرنے سے اللہ شرم نہیں فرماتا ہے. تو قرآن مثل بیان کرتا ہے, اس لیے کہ مثل کے ذریعہ ذہن کے اندر باتیں اتاری جاتی ہیں. واقعہ کیا تھا اصل میں؟ اس کا واقعہ یہ تھا کہ نضر بن حارث یا ابی بن خلف, نضر بن حارث بہت خبیث و نفس قسم کا آدمی تھا, بڑا دشمن رسول, اور ابی بن خلف کے بارے میں تو معلوم ہی مراد یہ منافقوں کے سردار تھے. یہ دونوں قرآن مقدس کے تعلق سے رسول کریم سے ہمیشہ جھگڑا کرتے ایسا کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوا, ایسا ایسا کوئی قرآن لے آؤ جس میں ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ نہ ہو, ایسی کوئی بات لے آؤ ہمارے بتوں کو مثال بیان کیا جاتا ہے, کیوں یہ بیان کیا جاتا ہے؟ تو قرآن نے فرمایا کہ انبیاء و مرسلین کے گزشتہ واقعات جو قرآن بیان کر رہا ہے, چاہے قوم عاد ہوں, سمود ہوں, اصحاب الایکا ہوں, اصحاب مدین ہوں, قوم نوح ہوں, کسی بھی پیغمبر کے زمانے کی جو ہلاکتوں کا ذکر کیا گیا ہے, یہ صرف ان مثالوں کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ جس کے سامنے قرآن پیش کیا جا رہا ہے وہ ان واقعات کی روشنی سے درس عبرت حاصل کرے. اس لیے قرآن مقدس مثالوں کو بیان کرتا ہے. اور وقان انسان اور سب سے جدلا, اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. یہ نضر بن حارث, یہ ابی بن خلف, یہ قرآن کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. کہہ دیجئے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے, اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں رہ گئی. بات مثالوں کے ذریعہ جو ان کے دلوں کو چوٹ لگتی ہے تو اپنے دلوں کا علاج خود ہی کر ڈالیں گے. تو سبحان اللہ. ہما منع الناس عن یؤمنوا اذ جاءهم الہدیٰ, اور آدمیوں کو کسی چیز نے اس سے روکا کہ ایمان لاتے جب ہدایت ان کے پاس آئی اور اپنے رب سے معافی مانگتے, مگر یہ کہ ان پر اگروں کا دستور آئے یا ان پر قسم قسم کا عذاب آئے. کس چیز نے روک دیا ان لوگوں کی ایمان نہیں لا رہے؟ کیا چیز تھے؟ قرآن, صداقت کا مجموعہ, پیغمبر جس کی زبان حق پر جمال 40 سال تک تم لوگوں نے اس پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک ورق پڑھا ہے کتاب زندگی کا, اور آئینے کی طرح سے ان کے 40 سالہ ریکارڈ تم نے دیکھا ہے, اس پیغمبر کے بارے میں کہتے ہو کہ پیغمبر جو قرآن پڑھتے ہیں جادو ہے, اساتذہ نے پرانی کہانیاں ہیں, یہ وغیرہ وہ فلان دماغ. کیا پیغمبر نے اپنی زندگی میں کوئی جملہ جھوٹ کہا ہے؟ کبھی کچھ غلط بات کی ہے؟ تم خود امین اور امانت داری کی صداقت کی گواہی دے رہے ہو. ہدایت اللہ تبارک تعالیٰ نے اتاری قرآن کے ذریعہ, رسول کے ذریعہ تم کو ملی, تم اس کو ٹھکرا دیا. تم خود اپنے دماغ پر زور دو, اپنے کردار و عمل کو دیکھو کہ جو تم کر رہے ہو کیا واقعی یہ کام کیا جانے کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو چھوڑ دو, اور ظاہر سی بات ہے بے شک نہیں ہے. تم خود سوچو کہ جن بتوں کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو, لکڑی, کنکر, پتھر, لوہے کے, اور خود اس کو سامنے کے اوپر جھک جاتے ہو, تو اس سے بہتر تو تم ہو, اس سے بہتر تو تم ہو. کم سے کم تمہارے اندر یہ صلاحیت تو ہے کہ تم نے اس کے ناک نقشے بنا ڈالے. تو یہ بات تمہاری کی جانی چاہیے. عجب تمہارے دماغ کی کھوپڑی ہو گئی ہے کہ تمہاری بجائے پوجا ہونے کی اس کی پوجا کر رہے ہیں. یہ تمہارا دماغ کتنا بودا سا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. رہ گئی بات پرانے نبیوں کے زمانے کے واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں, تو یہ اولین ماسبق پہلے کے انبیاء کی سنت یہی ہے کہ جب کسی بھی نبی کا ظہور ہوا, اس ظہور سے پہلے جو امتی گزرے, جو پیغمبر گزرا, اس کے واقعات کو اس زمانے کے نبی کو سامنے پیش کیا گیا, تاکہ وہ کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ جو گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, اپنے پہلے کے زمانے کے نبیوں یا انبیاء کے امتیوں کے حوالے سے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کر سکیں اور اسلام کی حقانیت کو قبول کر سکیں. اسی لیے قرآن ما سبق انبیاء و مرسلین کی امتوں میں ہے, اور ومان رسول مسلم, اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشی اور ڈر سنانے والے, اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں کہ اس سے حق کو ہٹاوے, اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جو ڈر انہیں سنائے گئے تھے ان کی ہنسی بنا لی, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو ان سے منہ پھیر لے, اور اس کے ہاتھ جو آگے بھیج چکے اسے بھول جائیں. ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ قرآن نہ سمجھے, اور ان کے کانوں میں گرانی کر ڈالی ہے, اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی ہرگز کبھی راہ نہ پائیں گے. اس آیت کریمہ میں دراصل ایک بہت ہی عظیم بات کا ذکر کیا گیا ہے. اس مفہوم کو قرآن نے کئی جگہ بیان کیا ہے. جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں میں ٹھہر دیا جائے گا, سنتے بات قبول نہیں کرتے, پیغمبر سے طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں, یہ کروا دیجیے, یہ کر دیجیے, وہ کروا دیجیے, وہ کر دیجیے. گزر چکی ہے آیت سورہ بنی اسرائیل میں, پورا ایک تفصیلی چیپٹر گزرا ہے کہ حضور سے کیا کہتے تھے. سورہ راج شریف میں اس کا پورا ذکر آیا ہے. کیا کہتے تھے حضور سے؟ یہ پہاڑ ہٹوا دیجیے, یہ چشمہ جاری کروا دیجیے, آسمان سے کوئی فرشتہ اترواجیے کہ ہم سے بتائے, ہم سے بات کرے, اپنے خدا سے کہیے کہ ہمارے اوپر کوئی کتاب اتارے, یا اپنے خدا کو ظاہر دکھلائیے, یا کوئی اور, یا ہم کو خود اللہ کے وہاں لے چل کے بتلائیے تاکہ اللہ تعالیٰ بتا دے کہ ہاں واقعی تم ہمارے پیغمبر ہو, تو ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں گے, مگر جب بھی ایمان نہیں لائیں گے. ہمارے باپ دادا جو اسی ابن کلاب وغیرہ مر چکے ہیں نا, کتنے سال پہلے, وہ اگر اٹھ کر کے آئے اور کہہ دیں آپ زندہ کر دیجیے, اور وہ کہہ دیں کہ واقعی پیغمبر ہے تو ہم مان لیں گے, قرآن نے کہا کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین، ہم نے جسے پیغمبر کو بھیجا تو اس لیے نہیں بھیجا جو تمہاری ان فرمائشات کو پورا کرے. پیغمبر کی ذمہ داری ہے، پیغمبر دو پیغام لے کر کے آتا ہے، جو پیغمبر کے احکام کو مانیں گے انہیں اللہ تعالی کی رضا، اس کی خوشنودی اور جنت کی خوشخبری سنائے گا، اور جو اللہ کے احکام کو نہیں مانیں گے، پیغمبر کے حکم سے نافرمانی کریں گے تو ان کو اللہ کے عذاب اور جہنم کا سنائے گا. پیغمبر کی ذمہ داری یہ پہاڑ ٹال دینا، یہ مردے کو زندہ کرنا، یہ پیغمبر کی ذمہ داری میں نہیں ہے. پیغمبر کرے دوسری بات ہے، لیکن اس کی ذمہ داری نہیں بنائی گئی ہے. باپ نے یہ کوشش کیجیے گا بولا ایسا نہیں پیغمبر اس کو کر نہیں سکتا ہے، کر سکتا ہے مگر اس کی ذمہ داری نہیں ہے. بھائی میں مثال دے سکتا، چلیے آپ کو آفس کو بھیجا گیا چند فرق سے اس کے کافیت سے کافی بنانے کے، مگر آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بہت شاندار کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، خریدنے کے مزاج آپ کو بن گیا، آپ سے کہا نہیں گیا کہ آپ کمپیوٹر خرید کر کے لائیے ہمارا فائدہ ہوگا. آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ چند اوراق تھے ان کو کاپیوں سے کاپی بنانے، آپ کے پاس چیک بک بھی ہے، آپ نے جا کر کے اس کی قیمت بھی دیکھی، جو وہاں پہ کام کرنے والے ہیں ان سے آپ نے اس سے بات چیت بھی کی، آپ کی پوری صلاحیت ہے اس کمپیوٹر کو خرید سکتے، مگر آپ خریدیں گے نہیں. صلاحیت مگر خریدیں گے نہیں، اس لیے کہ آپ سے کہا نہیں گیا، مگر صلاحیت ہے کہ پہلے بتا دیجیے آپ اس کو خرید سکتے ہیں کہ نہیں خرید سکتے ہیں. قلم آپ کے پاس ہے، چیک بک آپ کے پاس ہے، بینک میں اتنا پیسہ بھی اتنا اس پر لکھا ہوا ہے $200، کر سکتے ہیں لیکن کریں گے نہیں. ذمہ داری اتنی دی گئی، خالی اتنا ہی کرنا ہے. اور رہے گی بات صلاحیت کی، تو صلاحیت پوری آپ کے اندر ضرور ہے. پیغمبر مبشر اور منذر ضرور ہے، لیکن کیا پیغمبر مردے کو زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ کیا پیغمبر پہاڑ ہٹا نہیں سکتا ہے؟ کیا پیغمبر چشمے جاری نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری سے نہیں دی گئی. جب وقت آیا تو پیغمبر نے کر کے دکھلایا. یہ حیاء موتا کی کتنی دلیلیں ہیں آپ دیکھیں، حدیث پاک پڑھیں تو پتا چلے آپ کو. شیخ الاسلام شاہ عبد الرحمن صدیقی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرماتے ہیں، ایک گوڑی عورت ضعیف آئی، بلکہ ایک صحابی کا واقعہ وائے، اور عرض کیا رسول اللہ میری ایک بیٹی تھی انتقال کر گئی، بڑی پیاری تھی، وہی میری آرزو تمناؤں کی سب سے بڑی آمادگی تھی، مر گئی تھی رسول اللہ، دس درد ہو گیا. حضرت فرمائے چلو آئے اور قبر پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے، زندہ ہو گئی نکلی. آپ نے فرمایا اپنے ابو کے پاس جائے گی، عرض کیا رسول اللہ میں نے جنت کی جو نعمتیں دیکھی ہیں اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے جا لے دیجیے اپنی خبر کی، چلی گئی. اب علماء کی تصریحات، یہ تو بہرحال ایک بدن تھا، ایک روح تھی، ایک وجود تھا، اس کے ساتھ تو بہرحال ایک تعلق، ایک گونا ایک تعلق تھا کہ زندہ کر دیا گیا. پیغمبر کی جو صلاحیت ہے، پیغمبر مردہ لکڑی کو زندہ کر دیتا ہے، پیغمبر مردہ پتھر کو زندہ کر دیتا ہے. دستے بوجھے ان کی کنکریاں لائزلہ پڑھے، اس نے ہنانا روئے، حدیث پاک فرمایا اللہ کے رسول نے کہ میں کہوں تو بتا دوں کہ وہ پتھر جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا، وہ پتھر حدیث، وہ پتھر جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا، کہوں تو بتا دوں میں. لیکن پیغمبر کو اس کی ذمہ داری نہیں دی گئی کہ تم معجزات دکھلاؤ، گھائیوں سے چشمے ابل جائے، چند کوزے پانی کسی کنویں میں ہو، پیغمبر اپنی کلی کرتے تو وہ جوش مار کے ابل جائے. یہ معجزات ہیں، بخاری مسلم ترمذی صحاح کی کتابیں بھری پڑی ہیں معجزات سے، مگر پیغمبر کی ذمہ داری جو تھی وہ کیا تھی؟ پیغمبر مبشر ہے، پیغمبر منذر ہے، خوشخبری سنانے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا. ان لوگوں نے میری آیتوں کا مذاق اڑایا، اللہ اکبر، لوگ اس میں پانی کیسے کری پانی، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه
لعلكم تغلبون.
کافروں نے کہا, کیا کہا؟ کہ جب یہ قرآن پڑھے تو زور زور سے چلاؤ, شور و غوغا کرو. لعلکم تغلبون, شاید تم غالب آ جاؤ ان کے اوپر. مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ چند لمحوں کے شور و ہنگامے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھیں گے. قرآن جو دلوں کے اندر اترتا ہے پیغام الہی, تو ایسا اتر جاتا ہے کہ کفر کٹ جاتا ہے اور کافر مومن منظر پہ زندہ رہتا ہے. نظر سوئے عمر گئی, عمر سوئے نبی گئے, نظر سوئے عمر گئی. شیر دیکھیے گا, عمر سوئے نبی گئے, نظر سوئے عمر گئی, اور پڑی نگاہ مصطفیٰ سے زندگی سنبھل گئی. جائے دفت دفت قرآن جی. رہ گئی بات کہ اس میں وہ لوگ, ایک بہت ہی اختلافی مسئلہ ہے, تو سنیے گا غور سے, بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے. وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لائے, ابو جہل, ابو لہب, شیبہ عتبا, عقبہ بن شریح, نضر بن حارث, عبید بن خلف, ہم نے ان کے دلوں پر گناہ ڈال دیا ہے, ان کے کانوں میں ٹھیٹھے ڈال دیے. جو قرآن سنتے ہیں, سنتے ضرور ہیں, لیکن ان کا سننا ان کو فائدہ نہیں دے رہا ہے, اس بنیاد پر کہ ان کی فطرت, ان کی طبیعت کے کفری طبیعت نے خود اس بات پر آمادگی کی کہ ان کو اس سے محروم ہی کرنا ہے. ایک اتنا زیادہ بہت فرق پیدا ہوتا ہے, خاص طور سے موجودہ بچے جن کو عقیدے کے تعلق سے کوئی زیادہ معلومات نہیں ہوتی, وہ خوفناک سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہی نے خود اس کی قسمت میں کفر لکھ دیا ہے ابو جہل کے بارے میں, ابو لہب کے بارے میں, تو اگر ایمان نہیں لایا تو کیا کچھ ہو اس کا. بلکہ یہ گمراہ فرقہ بھی پیدا ہوا ہے اس قسم کا, ہے ایک گمراہ فرقہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ کافر و مشرک ہے, وہ یہ بات حق ہے کہ وہ چوری کرے گا, اور اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تو چوری کرنے کے بعد وہ فرض آپ کا ہے, تو کہتے ہیں لوگ سمجھنے کی کوشش کیجیے, بڑا نازک مسئلہ ہے. سب سے پہلی بات یہ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل دونوں کو, اچھائی اور برائی دونوں کو پیدا فرمایا ہے. پیدا فرمانے کے بعد انسان کو عقلی شعور جو عطا فرمایا گیا, یہ کسی کائنات میں اور کسی کو نہیں دیا گیا ہے, نہ فرشتوں کو دیا گیا ہے, نہ جانوروں کو دیا گیا ہے. عقلی شعور فرشتہ مکمل حماتن پیکر نوری ہونے کے ساتھ ساتھ معصیت و خطا اور گناہ سے بالکل پاک ہے, اس لیے اس کے ہاں وہ جذبہ ادراکی نہیں ہے جو انسان کے اندر ہے, اور درندہ اس کو دخل ہے, جانور جانور ہے. انسان دونوں کے بیچ رکھا گیا, دیا گیا ہے. اس کو اگر زہر کا پیالہ دیا جائے اور بتایا جائے دیکھو یہ زہر تم پیو گے تمہارا جگر کٹ کے گر جائے گا, اگر پیئے تو مجرم وہ, اور نہ پیئے پیے تو مجرم ہے کہ نہیں, بتا دیا گیا دیکھو یہ زہر کا پیالہ ہے, اگر تم پیو گے نا تو تمہارا جگر کٹ کے گرے گا, اس سے تمہارے خون کے دست آئیں گے, تمہاری آنکھیں سرخ ہو جائیں گی, بدن کا سارا خون نکل جائے گا, مر جاؤ گے, اور پھر بھی اٹھا کے پی رہا ہے وہ, تو بتلا جی اب جرم کس کا ہوا, کیا اس کا کہ تم نے کیوں زہر پیدا کیا؟ نہیں, زہر شفا بھی ہوتا ہے, زہر تریاک بھی ہوتا ہے, زہر زہر بھی ہوتا ہے. کبھی ایسے مواقع آتے ہیں کہ زہر تریاک بن جایا کرتا ہے, لیکن جب یہ بیان کر دیا کہ دیکھو یہ زہر ہے, اب اس کے بعد قرآن کا ارشاد گرامی کہ مرحا ما کسبت وعلیھا ما اکتسبت, اگر اس نے کیا ہے تو اس کی جزا اس پر, اور اگر اس نے کیا ہے تو اس کا عذاب اس پر. تو اس عمل کے کرنے کی بنیاد پر یہ عذاب اس کو دیا جائے. ابو جہل وغیرہ کے تعلق سے ایک اور بحث ہے, یہ ہمارے زمانے میں مدرسوں میں یہ بحث اکثر چلی کہ اگر ابو جہل ایمان نہیں رہا تو اس کا عذاب کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے. اور ایک سوال اور میں بڑی بڑے بڑے اس میں کانٹے میں گھس رہا ہوں میں اس وقت سے, آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اور پھر وہ ایمان کیوں نہیں لایا, ایک سوال یہ کہ اگر وہ ایمان نہیں لایا تو مجرم وہ کا ہے, وہ اس کا جواب دے چکا ہوں, اور پھر ایمان کیوں نہیں لایا؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے, علم القرآن کا مسئلہ رسول کریم دعا فرمائی ہو کہ اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو تو ایمان کی دولت نصیب فرما دے. عمر کے حق میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی، ابو جہل کے حق میں قبول نہیں. آخر وہ ایمان کیوں نہیں لاتا؟ اگر وہ ایمان لاتا تو حکم الہی کی ترتیب لاتی بات اللہ جل شانہ اس کے تعلق سے فرما دے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اب اگر وہ ایمان لاتا، کفر اس کا اتنا خالی تھا کہ اگر اب وہ ایمان لاتا تو حکم الہی کی تردید لازم آتی، اور حکم الہی کی تردید ہو نہیں سکتی ہے، لہذا اس کی طبیعت کفری جانے اس بات پر آمادہ کہ کفر ہی پر مرا ہو. یہ مطلب تو پیغمبر نے قرآن پڑھایا، قرآن سنایا ان کو، لیکن ان کی سرکاری کی ان کے دلوں پر پردہ پڑ گیا، کان میں ان کے چھینٹیاں پڑ گئی ہیں. تو یہ اگر حقیقی مان لیا جائے، اور دوسرا استعارے کا معنی یہ ہے کہ یہ دیکھ تو رہے ہیں مگر ان کا دل قبول نہیں کرتا. ایسا نہیں قرآن نہیں سنتے، سنتے تو سب. استعارے کا معنی ہوگا کہ کان میں ان کے گرانی ہے، ٹھیٹیاں کے اوپر ٹھیٹی جانتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں میرے دل ایئر پلگ. تو ان کے کان میں ٹھیٹیاں پڑی ہوئی ہیں، اس کا مطلب نہیں قرآن نہیں سنتے، سنتے ہیں مگر قبولیت ان کے اندر نہیں. وہی تدعو ملے گا، اب رہ گئی بات یہ رسول، اب اس کے بعد آپ ان کو بلائیں گے نا، فرن یہ تدو ادھر ابدا، تو ہرگز ابھی ایمان لانے والے نہیں، ہرگز ڈر پانے والے. آخری آیت کریمہ وہ رب کل غفور ذو الرحمہ اللہ جو آپ ما کسب العاد لهم العذاب، اور تمہارا رب بخشنے والا مہر والا ہے، اگر وہ انہیں ان کے کیے پر پکڑتا تو جلد ان پر عذاب بھیجتا، بلکہ ان کے لیے وعدہ کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے، اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی بربادی کا ایک وعدہ رکھا تھا. اجاگر بہنے کے معاہدہ تک آیت تفسیر ہو گئی، آیت نمبر 65. اس میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ فطرت آدمی کی ہے، ہم سبھی لوگوں کے مزاج یہی ہے، جب کسی خاص معاملہ بگڑتا ہے نا چاہتے ہو تباہی ہو جائے، ہے نا، بات یہ نہیں ہے، اور جب کسی سے دوستی ہو تو چاہتے ہیں کسی اور جنت اتر جائے اس کے اوپر، دونوں باتیں ہیں کہ نہیں. سب کا حال یہی ہے، سب کا حال یہی سی بات نہیں ہے. تو یہ آدمی اپنے مزاج کے مطابق سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقابلہ ہے. عربی کا ایک بڑا پیارا محاورہ ہے، کل امر مرہون باوقاتہ، ہر کام کا ایک وقت ہے. اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، جن کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، جن کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. ہر کام کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے. اے مشرکین مکہ، تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ عذاب جس کو ڈرا رہے ہو کہاں ہے عذاب، وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ کہہ دیجئے اس کا عذاب ہماری طرح تھوڑی کہ فوراً تم نے جرم کیا آ جائے. اور اس میں ایک بہت اصولی بحث ہے، یہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا کیا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ کسی شخص نے جرم کیا اور اس پر فوراً عذاب اتر گیا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کو اترنے میں بڑی مصلحت ہے. جو ڈھیل دیتا ہے نا، اس کی دو وجہ ہیں، یا تو یہ کہ اس کا دل کفر سے ہٹے اور اسلام کی طرف راغب ہو، برائی سے ہٹے اچھائی کی طرف راغب ہو، تو ایک موقع دیا گیا اس کو، امحال کہتے ہیں اس کو، چھوٹ دی گئی، تھوڑا سا امحال دیا گیا، موقع دیا گیا. اب بعد آ جا فارغ چاہے لکھتا ہے نہیں کہ باز آ، ہس آج ہستی باز آ، گر آتش ہو گبرو بت پرستی باز آ. اور دوسرا سے مجھے بھول گیا ہے کہ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، واپس آ جا، واپس آ، باز آ از آج ہستی باز آ، جو کچھ ہے جس پر ہے تو اس وقت اس سے واپس آ جا. گر آتش ہو گبرو بت پرستی باز آ، اگر تو آگ کا پجاری ہے، جنیوں پہننے والا ہے، بت پرست ہے، اب بھی باز آ جا. 100 بار اگر تو نے توبہ توڑی ہے، اب بھی باز آ جا. سو بار اگر توبہ شکستی بعد آ, یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے. کبھی تو کوئی ایسا واقعہ گزرے گا, ایسا لمحہ گزرے گا, اور ایسا ہے, فیکٹ ہے یہ, کہ آدمی زمانے کا پاپی, زمانے کا, اور زندگی کے کسی موڑ پر ایک ایسا دھچکا لگتا ہے اس کو, پھر وہ ایسی منزل پر پہنچتا ہے کہ اولیاء کامل میں شامل ہو جاتا ہے. ابھی رات مجھے میرے ایک دوست نے ایک بڑا اچھا واقعہ سنایا, بڑا زبردست. ایک گنہگار پاپی تھا, وہ فلمی دنیا کی تصویریں بنایا کرتا تھا, پھر کسی موقع پر اس کو توبہ کی توفیق نے کرائی, توبہ کیا اس نے اور مکمل درود شریف لکھنے لگا. کوئی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آیا اس کا, درود شریف, مر گیا. کسی نے خواب اس کو دیکھا, دیکھا جنت میں ٹہل رہا ہے, پوچھا کیا ہوا, کہ اللہ جل شانہ نے درود پاک لکھنے کے عوض میری بخشش فرمائی. یاد رکھیے گا مسئلہ درود پاک سے تعلق سے, یاد رکھیے گا. یہ جو لکھا جاتا ہے محمد کے بعد, کچھ لوگ سلام لکھ دیتے ہیں, سواد لام عین مین, کچھ لوگ سواد بنا دیتے ہیں, کچھ لوگ انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد عین بنا دیتے ہیں علیہ السلام, کچھ لوگ صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد را اور باب بنا دیتے ہیں رضی اللہ, اولیاء کا ذکر کرنے کے بعد کیا بتاتے ہیں رے اور ہے بنا دیتے ہیں. یہ سب حرام اور ناجائز ہے. کیا سمجھا آپ لوگوں نے؟ یعنی یہ نہیں حرام اور ناجائز کہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا, یہ جو شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا گیا یہ حرام ہے. سمجھا آپ نے؟ مخفف تخفیف اس کی کی گئی ہے. جس نے سب سے پہلے درود پاک کے اس حرکتی عمل کو کیا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بجائے اسے سلام یا سواد لکھا تو جانتے ہیں, امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس کا دونوں ہاتھ کاٹ ڈالا گیا اس جرم میں کہ تو نے درود پاک کے صیغہ مبارکہ کو تو نے مخفف کیوں کر دیا ہے. یہ کوئی جملہ ہے سلام, کیا مانا اس کا؟ عین بنا دیا, کیا مانا اس کا؟ رہا بنا دیا, کیا مانا اس کا؟ درود اور دعائیہ صیغے میں تخفیف نہیں کرتی, اس کو پورا پڑھا جائے گا. امت کے علماء محدثین کا احسان یہ ہے کہ اتنے لمبے لمبے درود کو ان لوگوں نے کتنا چھوٹا کر دیا, کیا غور سے؟ اس سے چھوٹا درود شریف کیا تم کیا جا سکتا ہے جامع صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس پر بھی لکھنے میں سلام سواد سخت ترین عذاب کی بات ہے. محدثین علماء فرماتے ہیں دو شکل اس کی ہے, یا تو حضور کا اسم پاک یا انبیاء و مرسلین کا اسم پاک آئے, یا صحابہ کرام کسی ولی کا ذکر آئے. تو اگر آپ لکھو تو پورا لکھو صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ السلام, رضی اللہ عنہ, رحمت اللہ علیہ, اور اگر نہیں لکھ سکتے ہو مت لکھو, لکھتے وقت پڑھ لیا کرو, لکھتے وقت پڑھ لیا کرو. تو کتابت میں تو موجود نہیں مگر تحریر کے وقت جو آپ نے پڑھا ہے اس کا اجر آپ کو ملے گا. لیکن یہ جو ہے ڈاکٹر والا ڈی آر لکھنے کے بعد نقطہ بنا دینا, اور ڈرائیو والا ڈی آر لکھنے کے بعد ڈرائیو کر دینا, اور اسٹریٹ کو یا سی لکھنے کے بعد, یہ سلسلہ نہیں چلتا ہے. وہاں پہ درود پاک کے مقدس کلمات ہیں, ہے نا؟ بات کہاں سے کہاں چلے گی. عرض یہ ہے کہ عذاب اترتا ہے لیکن اللہ جل شانہ چھوڑ دیتا ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے زندگی کسی موڑ پر اس کو ایک جھٹکا لگے اور یہ سدھر جائے, یا پھر جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہ بھی کر ڈالے تاکہ آخرت کے دن اس کے نام اعمال میں ایکسکیوز کرنے کے لیے کوئی چیز باقی نہ رہ جائے, سینے جہنم میں جائے, ہے نا؟ اور رہ گئی بات یہ کہ وہ بستیاں قرآن پرندوں کی جمع ہے, وہ بستیاں جس کو ہم نے تباہ کیا اور جس کو ریفرنس کے طور پر ہم نے بیان کیا ہے, وہ جاننا لمح لکھی معاہدہ. تو یہ حضور میرے محبوب ان سے بتائیے کہ ہلاکت کے لیے ان کا بھی ایک موعد, ایک وقت تھا. کتنے سال تک قوم ثمود نے ایسے سوالے کو پریشان کیا تھا, قوم عاد نہل سے, قوم ہود نہل سے, قوم عاد نہل سے ہود کو پریشان کیا تھا. کتنے سال تک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو پریشان کیا تھا؟ ہم نے عذاب نہیں اتارا لیکن جب اس کا وقت مقرر جو ہم نے اپنے علم پاک میں رکھا تھا آ گیا, تو پھر آندھیاں آئیں, طوفان آئے, زلزلے آئے, بارش آئی, تباہ و برباد کر دیا گیا. تو ان سے کہہ دیجئے کہ اس عذاب کے لیے جلدی نہ کریں, آئے گا اور پھر عذاب آ جائے. بدر کے میدان میں آیا, احد کے میدان میں آیا, غزوہ خندق کے وقت آیا, تباہ کر دیے گئے, نام و نشان کر دیے گئے. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد بن باری, قرآن مقدس کی تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی بھی سب غلطی ہوئی اسے معاف فرما. جو کچھ بیان کیا گیا اسے اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما.
پھر آج ہمارے جتنے بھائی سامعین ہیں جن سب کی حاضری کو قبول فرما,
قرآن پاک کی روحانیت, اس کی نورانیت, اس کے فیوز و فیوز داخلی و باطنی, فیوز ظاہری و باطنی سے مالک مولا ہمارے دلوں کو نور نالا نور فرما دے. دنیا کی ہر منزل پر, قبر کی ہر منزل پر, حشر کی ہر منزل پر, جنت میں بھی قرآن پاک کو ہمارے لیے مصاحب, غم گسار, ہم نوا, دل ربا بنا دے, اور اسی کے سایہ سے ہمارا حشر فرما. صلی اللہ تعالی علی سید قلبه و نور عشی سیدنا مولانا محمد والی و اصحابی اجمعین برحمتک و عفو رحمتک و 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 ر